ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم برادران عزیز یہ سورۃ الزخرف چل رہی ہے اور پارہ نمبر 25 ہے آیت نمبر آج جو ہم پڑھیں گے جس درس کو جن آیات کو وہ آیت نمبر 66 ہے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس سورت میں زیادہ تر چیزیں اور آخرت کی جنت کی اور غیر مسلم کفار ان کے سوالات ان کے اعتراضات ان کے جوابات اس کا بیان اس میں ہے یہاں پر بھی اللہ رب العزت روز قیامت کی بات فرماتے ہیں فرماتے کہ هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة کہ وہ لوگ یعنی غیر مسلم لوگ حق واضح ہونے کے باوجود جانتے ہیں کہ حق کیا ہے اس کے باوجود وہ باطل پر ناجائز چیزوں پر اصرار کرتے ہیں کفر پہ اصرار کرتے ہیں اس کا تو مطلب یہ ہے کہ وہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں هل ينظرون الا الساعة وہ لوگ نہیں انتظار کر رہے ہیں مگر کس چیز کا قیامت کا یعنی حق کو مانتے نہیں باطل پر جبے ہوئے ہیں گویا کہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے اسی حالت میں قیامت آ جائے ہم توبہ بھی نہ کریں اپنے گناہوں سے اپنی معصیت سے اور قیامت آ جائے اور چونکہ قیامت پر کوئی ان کا اعتقاد نہیں کوئی بھروسہ نہیں تو لہذا موت کو آخرت کو مذاق سمجھتے ہیں کوئی ایک ایسی معمولی بات فرمایا کہ وہ لوگ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں ان تأتیہم بغتا اچانک قیامت آ جائے ان کے اوپر وہم لا یشعرون ان کو پتہ بھی نہ ہو اسی لیے علماء نے لکھا کہ قیامت جب آئے گی تو اس طرح نہیں علامات قیامت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ قیامت کے علامات یہ ہیں لیکن وقت قیامت کون سا ہوگا یہ نہیں بیان کیا نہ وقت موت کسی کو پتا ہے کہ کس کے موت کا وقت کون سا ہے یہ صرف اللہ کو معلوم ہے اللہ کے علاوہ کسی کو پتا نہیں اسی لیے لکھا کہ قیامت اس حال میں آئے گی کہ لوگ اپنے کاروبار میں مشغول ہوں گے تاجر تجارت کر رہے ہوں گے کپڑا بیچنے والا انسان کپڑا بیچ رہا ہوگا تھان کھلا پڑا ہوگا کہ قیامت آ جائے گی یہی حال موت کا بھی ہے موت بھی جب انسان اسی لیے بہت سارے لوگوں نے لکھا کہ ہر انسان کی قیامت وہ ہے جو اس کی موت ہے وہ اس کی قیامت ہے، اس کے لیے دنیا ختم ہو گئی. اور کس انسان کی موت کب ہے، کس طرح ہے، کس مرحلے پر، کس لمحے پر ہے، یہ بھی اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں. بعض اوقات انسان مہینوں کے، ہفتوں کے پروگرام بنا رہا ہوتا ہے، سالوں کے پروگرام بنا رہا ہوتا ہے، اور یہ نہیں معلوم ہوتا کہ چند دن بعد اس کی موت تیار کھڑی ہے. ابھی چند دن پہلے ہمارے دارالعلوم میں ہمارے ایک ساتھی تھے، اچانک ان کی طبیعت خراب ہوئی، ان کو ہسپتال لے گئے، ایک ڈیڑھ دن میں، آدھے دن میں ختم بھی ہو گئے. تو یہ تو دن رات ہمارے سامنے میں چیزیں آتی رہتی ہیں. اللہ دکھاتے ہیں کہ ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں ہزاروں کے حساب سے اس طرح کے واقعات ہم اور آپ سنتے اور دیکھتے ہیں. لیکن یہ بھی عجیب ہمارے ساتھ دھوکہ ہے، ہم ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ واقعہ دوسرے کے ساتھ پیش آئے گا، میرے ساتھ تو کبھی ہونا ہی نہیں ہے. جنازے کی نماز ہم پڑھتے ہیں، ہم یہ تصور کبھی بھی نہیں کرتے ہوں گے کہ کبھی ہم بھی اس طرح لیٹے ہوں گے یہاں پر. اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن پاک میں یہی بات بتلائی کہ در حقیقت حق کا ساتھ دو، دین کا ساتھ دو، دین پر عمل کی کوشش کرو. کوتاہیاں ہوتی ہیں، کمی ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوتی، لیکن اللہ سے معافی مانگو، لگے رہو اپنے کام میں، کوشش تو کرتے رہو، لگے رہو اپنے کام. اللہ رب العزت معاف بھی فرمانے والے ہیں. نیکیوں پر جب انسان، نیکیاں جب انسان کرتا ہے، اللہ رب العزت اس نیکیوں کے بدلے میں انسان کے گناہوں کو بھی معاف فرماتے رہتے. ابھی ہم نے نماز پڑھی عصر کی، تو نماز میں حدیث شریف میں فرمایا کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب انسان نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے. حدیث شریف میں ایک اور جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ ایک انسان کے گھر کے باہر نہر بہتی ہو جس میں ایک انسان دن میں پانچ مرتبہ غسل کرتا ہو نہر کے اندر، صاف ستھری نہر کا پانی ہے، تو بتاؤ اس کے جسم پر کوئی میل کچیل جمع ہوگا؟ صحابہ کرام نے کہا کہ رسول اللہ نہیں. فرمایا کہ اسی طرح یہ پانچ نمازیں ہیں، جو انسان ان پانچ نمازوں کو پڑھتا ہے وہ اسی طرح گناہوں سے پاک صاف ہوتا رہتا ہے جیسے غسل کے بعد انسان گناہوں سے پاک صاف ہوتا. جب انسان حق کے ساتھ لگا رہتا ہے، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ معافی کی بھی توفیق عطا فرماتے ہیں، نیکیوں کے بدلے میں گناہوں کو بھی اللہ معاف فرماتے ہیں. جب موت آتی ہے تو انسان پاک صاف ہو کر جاتا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ باطل لوگوں کو بیان فرما رہے ہیں. باطل لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگ صرف قیامت کے منتظر ہیں. انتاتیہم بغتتا وہم لا یشعرون، قیامت ان پر آئے گی اچانک، وہم لا یشعرون، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وقت کب آ چکا. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. یہ جو دنیا میں دوست ہوتے ہیں نا، اللہ، قرآن کریم نے عجیب بات فرمائی، فرمایا کہ جو دنیا میں دوست ہوتے ہیں ان میں سے بعض دوست بعض دوستوں کے دشمن ہوں گے، جو کفر کی بنیاد پر، دنیا کی بنیاد کے اوپر ساتھی بنے، جنہوں نے کبھی حرام حلال کو دیکھا نہیں. ہاں نیک لوگ، متقی لوگ، مومن لوگ، جن کی دوستیاں دین کی وجہ سے ہیں، جن کی دوستیاں اللہ کے لیے ہیں، وہ تو ایک دوسرے کے قریب ہوں گے، لیکن دنیا کے اندر جو لوگ دوستیاں ہوتی ہیں، ایک دوست دوسرے دوست کو نیکی کے کاموں سے روکتا ہے، ایک دوست دوسرے دوست کو بھٹکاتا رہتا ہے، ایک دوست دوسرے دوست کو گناہوں کے کام کی طرف ترغیب دیتا ہے، وہ آخرت کے دن دونوں کے دونوں دوست ان کے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں. اور جو نیک لوگ ہوں گے، جن کی دوستیاں اللہ کے لیے ہوں گی، جیسے مثال میں دیتا ہوں، ہم مسجد میں آتے ہیں، جب مسجد میں ہم نمازیں ساتھ پڑھتے ہیں تو ہمارا تعلق ایک نمازی کا دوسرے نمازی سے تعلق ہوتا ہے. اب ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں تو تعلق بڑھ جاتا ہے، نمازوں کے بعد ایک دوسرے سے ملتے بھی ہیں. اگر ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات کہ جی آج فلاں نے کچھ دنوں سے ہمیں فلانا دوست نظر نہیں آ رہا، تو پریشانی ہوتی ہے کہ گھر میں خیریت ہے، طبیعت اس کی ٹھیک ہے، سفر پہ تو چلا گیا، بیمار تو نہیں ہو گیا، اگر چلو سفر پہ چلا گیا پتہ چل گیا کہ ہاں جی کہیں گیا ہوا ہے لیکن یہاں ہے بیمار ہے تو انسان جا کر مزاج پرسی کرتا ہے خیر خبر لیتا ہے. یہ دینی تعلق ہے اور کوئی دنیاوی تعلق نہیں ہے. یہ ایک انسان کا دوسرے انسان سے کوئی دینی کام ایسا وابستہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو اچھی باتوں کا حکم کرتے رہتے ہیں. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو دوست ہوتے ہیں اس دن قیامت کے دن وہ جو دوست ہوتے ہیں دنیا کے لیے ایک دوسرے کو گناہوں پر آمادہ کرنے کے لیے وہ ایک دوسرے کے قیامت کے دن دشمن ہوں گے. ہاں جو لوگ متقی ہیں جو لوگ تقوی والے ہیں جن کی دوستیاں اللہ کے لیے ہیں وہ لوگ ایک دوسرے کے دوست ہوں گے حقیقی آخرت میں بھی دوست ہوں گے. اور حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بات کھول کر بتا دی کہ دوستانہ تعلقات جن پر انسان دنیا میں ناز کرتا کہ جی میرا فلانا دوست ہے فلانا دوست ہے اور ان کے خاطر حلال اور حرام ایک کر ڈالتا ہے اپنے دوستوں کے خاطر, قیامت کے روز یہ لوگ ایک دوسرے کے کوئی کام نہیں آئیں گے. جن دوستوں کے خاطر انسان فلمیں دیکھنے چلا گیا, جن دوستوں کے خاطر انسان غلط کاموں میں چلا گیا, گندی مجلسوں میں چلا گیا, گندی محفلوں میں چلا گیا, معصیتوں والے گناہوں کے کاموں میں چلا گیا دوستوں کی وجہ سے, دوستی کی رعایت کرتے ہوئے جب عذاب میں پکڑا جائے گا تو وہ دوست اس کا کوئی کام نہیں آئے گا. حدیث میں شریف میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمانا ہے, یہ روایت مصنف عبد الرزاق ابن ابی حاتم کی روایت میں آتا ہے کہ دو دوست مومن تھے. ایک واقعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آتا ہے کہ دو دوست تھے مومن اور دو دوست تھے جو کہ کافر. دونوں مومن دوستوں میں سے ایک کا انتقال ہو گیا. جب ایک مومن کا انتقال ہوا اسے جنت کی خوشخبری سنائی گئی تو اس نے جب دیکھا کہ میرا آخرت میں کیا اعزاز و اکرام ہو رہا ہے تو اس کو اپنا دوسرا مومن دوست یاد آیا کہ جو میرا مومن دوست مجھے دنیا میں نیکی کا کام کا حکم دیتا تھا, مجھے نیکی کے کام کی طرف بلاتا تھا, اچھا راستہ بتلاتا تھا, نیک اعمال کی طرف دعوت دیتا تھا, تو اس نے دعا کی کہ یا اللہ میرا فلانا دوست مجھے آپ کے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تاکید کرتا تھا, بھلائی کا حکم دیتا تھا, برائیوں سے روکتا تھا, یہ تو آپ کے پاس ایک دن حاضر ہونا ہے, یا اللہ میرے آنے کے بعد میرے مرنے کے بعد اب وہ دنیا میں اکیلا ہے تو آپ اس کو گمراہ نہ کیجیے گا. اب دیکھو وہ نیکی کا دوست جو ہے نا وہ وہاں اللہ تعالیٰ سے سفارش کر رہا ہے کہ یا اللہ اس کو گمراہ نہ کیجیے گا تاکہ وہ نیکی کا کام کرتے کرتے موت آئے گی تو اس کو بھی ایسا ہی اعزاز و اکرام ملے جو میں دیکھ رہا ہوں اپنا, تاکہ وہ بھی جنت کے مناظر دیکھے جو آپ نے مجھے دنیا دکھائے جنت میں. تو اس دعا کے جواب میں اس کو کہا جائے گا کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ میں نے تمہارے اس دوست کے لیے کیا اجر و ثواب رکھا ہوا ہے تو تمہارا رونا کم ہوگا ہنسنا زیادہ ہوگا, تم خوش ہو جاؤ گے میں نے تمہارے دوست کے لیے اتنا اچھا انتظام کیا ہوا ہے. آپ اس کے بعد جب دوسرے دوست کی وفات ہو چکے گی تو وہ دونوں دوستوں کی روحیں جمع ہوں گی, باری تعالیٰ ان سے فرمائے گا تم میں سے ہر شخص دوسرے کی تعریف کرے, تم میں سے ہر ایک دوسرے کے بارے میں یہی کہے گا کہ یا اللہ یہ بہترین میرا دوست ہے اور یہ میرا بہترین بھائی اور میرا بہترین ساتھی ہے. اس کے برعکس دنیا کے جو دوست تھے جن کی تعلقات دنیا کے لیے تھے کافر بھی تھے, ان میں سے جب ایک کا انتقال ہوگا اور اسے بتایا جائے گا کہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اسے بھی اپنا دوست یاد آئے گا جو کافر ہے جس کا جو مرا انتقال ہوا جہنم میں جس کو ڈالا جائے گا تو اس کو یاد آئے گا کہ اچھا بھائی میرا بھی دوست ہے, میں جو آج جہنم کی مناظر دیکھ رہا ہوں تکلیفیں دیکھ رہا ہوں یہ میرے اس دوست کی وجہ سے ہے جو مجھ کو ہر وقت گناہوں کے کاموں میں لگائے رکھتا تھا, کبھی اس گناہ میں کبھی اس گناہ میں کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی نماز نہیں پڑھنے دیتا, کبھی دین کی باتوں کی طرف نہیں آنے دیتا, تو تھا تو کافر وہ, تو برائی کی تاکید کرتا تھا, بھلائی سے روکتا تھا, مجھے کہا کرتا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی بھی نہیں حاضر ہوں گا, شیطان یہ تو کہتا ہے کہ سب یہ سب مولوی لوگ ایسی تقریریں کرتے رہتے ہیں، یہ جو قرآن پاک کی باتیں بتاتے ہیں سب من گھڑت کہانیاں ہیں، کافر بھی کہتے تھے، آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں، کوئی اللہ کے نعوذ باللہ نعوذ باللہ کوئی اللہ کے سامنے نہیں جانا، کوئی جنت نہیں، کوئی دوزخ نہیں، کوئی مرنا ورنا نہیں، کوئی عذاب قبر نہیں، دنیا کی زندگی کو انجوائے کر لو ختم، کوئی اللہ کے سامنے حاضری نہیں. ہاں پہلے بھی لوگ کہتے تھے کہ قرآن پاک جو ہے اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کی کہانیاں من گھڑت کہانیاں، آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں نعوذ باللہ جو باتیں آئیں ہم نہیں مانتے اس کو. تو بھائی نہ ماننا نہ ماننا اس کا کام، لیکن اللہ کے فیصلے تو اٹل ہیں، وہ تو اپنے ضابطے پر اللہ تعالی چلتے ہیں. تو اس کو فرمایا کہ جب اس کو جب پہلا دوست انتقال کرے گا تو وہ کہے گا کہ یا اللہ میرا جو فلانا دوست ہے جو مجھ کو گناہوں کے کام کی طرف لے کر جایا کرتا تھا، آپ میرے بعد میرے مرنے کے بعد یا اللہ میرے اس دنیا والے دوست کو جو مجھ کو گناہوں پر لے جاتا تھا اس کو ہدایت نہ دیجیے گا کہ آج میں جہنم میں اس کی وجہ سے ہوں، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی اسی گمراہی پر مرے تاکہ وہ بھی سزا بھگتے جہنم میں آنے کے بعد. یہ ہے وہ دنیا کی دوستی جو انسانوں کو گناہوں پر لے جاتی ہے. تو آپ تو اس کے بعد دوسرے دوست کا بھی انتقال ہو جائے گا، دونوں کی روحیں جمع ہوں گی اور ان سے کہا جائے گا تم میں سے ہر شخص اپنے ساتھی کی تعریف کرے، تو ان میں سے ہر ایک دوسرے کے بارے میں کہے گا کہ یہ بدترین بھائی، بدترین ساتھی اور بدترین دوست ہے جس نے مجھ کو ایسے راستے پہ ڈالا جس کا انجام برا. اسی لیے میں ہمیشہ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ ہم لوگ کافروں غیر مسلموں کو بڑی حسرت کے ساتھ بعض ہمارے لوگ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ تو بڑے آزاد ہیں، ان کو تو کوئی پابندی نہیں ہے، اور یہ تو دنیا میں ان کے لیے جنت بنی ہوئی ہے، جو دل چاہتا کرتے ہیں. یہ کافر کبھی بھی لائق التفات نہیں ہے. ان کے چند روزے چند دن کے مزے ہیں جو قرآن کریم میں فرمایا، چند دن کے ان کے مزے ہیں. بعد میں جب حساب کتاب کا مرحلہ ہوگا، موت کا مرحلہ آئے گا تو پتہ چل جائے گا کہ ہو کیا رہا ہے ان کے ساتھ. اس لیے دنیا اور آخرت دونوں کے لحاظ سے بہترین دوستی وہ ہے جو اللہ کے لیے ہو. حب فی اللہ جس کو فرمایا، اللہ کے لیے محبت، و بغض للہ اللہ کے لیے نفرت. جن دو مسلمانوں میں صرف اللہ کے لیے محبت ہو اس کے بڑے فضائل آئے. ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ میدان حشر میں یہ لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. جن کے لیے آپس میں محبت کس کے لیے ہوگی؟ اللہ کے لیے. میں نے جیسا عرض کیا ہم نمازی جو سوتے ہیں مسجد کے ساتھی ایک دوسرے سے محبت ہو جاتی ہے، محلے کی مسجدوں میں ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، حج پر جاتے ہیں تو حج کے ساتھیوں میں محبت ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اتنی بڑی عبادت کرتے ہیں، بیت اللہ شریف کی حاضری، حج کی ادائیگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری، مدینہ منورہ حاضری. تو جب انسان اتنے متبرک کام کرتا ہے تو 20-30 دنوں کے اندر ایک دوسرے سے ایک تعلق ہوتا ہے، وہ تعلق انسان کا چلتا رہتا ہے، کبھی بھی ملتے ہیں تو بڑی محبت کے ساتھ ملتے ہیں. اور بھی دینی محبت کے بے شمار اس انسان کی کیا مثالیں جس کو یہ اللہ نصیب فرما دے. جب انسان ایک دوسرے کو صحیح بات بتاتا ہے، حق کی بات بتاتا ہے، تو روز آخرت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عرش کے سائے میں رکھتے ہیں. اللہ تو اس کو فرمایا اللہ رب العزت نے ان دو لوگوں کا حال بیان فرمایا. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. یہ جو دنیا کے دوست ہوں گے جن کا تعلق دنیا کے لیے ہوگا، ایک دوسرے کی وجہ سے گناہ کرتے ہوں گے، ایک دوسرے کو گناہوں پر ابھارتے ہوں گے، قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. الا المتقین سوائے نیک لوگوں کے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس بیان کے بعد فرماتے ہیں کہ دیکھو جو آخرت ہے، اے یا عبادی، اے میرے بندو، لا خوف علیکم الیوم ولا انتم تحزنون. آج نہ تمہارے اوپر، یعنی روز آخرت میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نیک بندوں کو جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں پہنچا دیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں اپنے فضل سے پہنچا دے، فرمائیں گے اللہ تعالیٰ لا خوف علیکم الیوم، آج تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں، ولا انتم تحزنون، اور نہ تمہارے اوپر آج کے دن کوئی غم ہے. الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین. جو لوگ کے ایمان لائے ہماری آیات پر، جو لوگ کے ایمان لائے بآیاتنا ہماری نشانیوں پر، وکانو مسلمین، اور وہ ہیں بھی مسلمان، ایمان بھی لائے، اللہ کے حکم کے تابع بھی ہیں، اسی حالت میں موت بھی آ گئی. مسلمان بھی، اللہ کے حکموں کے تابع بھی. اللہ کے حکم تابع ہونے کا مطلب یہ کہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی نہیں کرتے، سرکشی نہیں کرتے. کوئی گناہ ہو جاتا ہے، معافی مانگ لیتے ہیں اللہ سے، معاملہ اللہ سے ٹھیک کر لیتے ہیں. ان کے بارے میں فرمایا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے، ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون. جب ایمان پر رخصت ہوئے، اللہ کے حکم کی تابع داری کرتے ہوئے رخصت ہوئے، ان کو کہا جائے گا تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ، تم بھی، تمہاری بیویاں بھی، تحبرون، تمہاری وہاں عزتیں کی جائیں گی، تمہیں اعزاز و اکرام کے ساتھ رکھا جائے گا. اب پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جنت کا بیان فرمایا کہ جب اہل ایمان جنت میں پہنچیں گے، ایمان کی حالت پر پہنچیں گے، یطاف، ایک تو ان کو کہا جائے گا تم اور تمہاری بیویاں جنت میں جائیں، تمہارا خاندان جنت میں جائے، وہاں تمہاری عزتیں ہوں گی، وہاں تمہارا اکرام ہوگا. پھر اس اکرام کا حال اللہ نے تھوڑا سا بیان فرمایا. میں نے جیسا عرض کر دوں کہ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنت ایسی چیز ہے، مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جنت ایسی چیز ہے جو کسی انسان کی، جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، نہ کسی نے کانوں سے اس کا منظر سنا، ولا خطر على قلب بشر، نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں آیا. جنت کے بارے میں اب اندازہ کر لو، ہماری پہنچ تو دنیا ہے، ہے نا جی، ہم دنیا کے علاوہ تو کچھ نہیں جانتے. دنیا کے اندر بھی اتنی اتنی خوبصورت جگہیں، اتنی اتنی حسین حسین جگہیں ہیں، کوئی حد و انتہا نہیں، جس کے لیے لوگ پیسہ خرچ کرتے جاتے ہیں. ہم ان مناظر کو جب اللہ تعالیٰ کبھی دکھاتے ہیں، انسان، ہم لوگ حیران ہو کر دیکھتے ہیں، یا ان کی تصویریں دیکھتے تو حیران ہو جاتے ہیں. لیکن یاد رکھو کہ دنیا کو آخرت سے، جنت سے کوئی دور دور کی نسبت نہیں، کوئی دور دور کی نسبت نہیں. اب یہ جو کچھ بھی ہم باتیں پڑھتے ہیں، یہ وہ کچھ بھی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا. یہ تو صرف اللہ تعالیٰ ایک منظر دکھانے کو بتا دیتے ہیں، لیکن اس سے منظر آ نہیں سکتا، کیونکہ دل، قرآن حدیث شریف میں کیا فرمایا کہ وہ چیز ایسی مالا خطر علی قلب بشر، جو انسان کے دل میں کبھی آ بھی نہیں سکتا خیال اس کا. اس کو فرمایا اللہ نے جنت کے حال بیان فرماتے ہوئے، یطاف علیہم بصحاف من ذہب و اکواب. جو اہل جنت جنت پہ پہنچیں گے تو ان کے اوپر سونے کے رکابیاں، سونے کے برتن ان کے سامنے لائے جائیں گے، جو طرح طرح کی چیزوں سے بھرے ہوئے ہوں گے. وہ اکواب، میوے ہوں گے، انواع اقسام کی چیزیں ہوں گی. وہ اکواب، اور ان کے سامنے جو جام ہیں وہ پیش کیے جائیں گے، طرح طرح کی چیزوں سے بھرے ہوئے، مشروبات سے بھرے ہوئے. وفیہا ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین. اور اس جنت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ سب چیزیں ہوں گی، ما تشتہی الانفس، جس کی انسان کی نفس خواہش کرتی ہے، وتلذ الاعین، اور جس کو دیکھ کر انسان کی آنکھیں لطف اٹھاتی، لذت حاصل کرتی، وہ سب کچھ وہاں ہوگا. وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جنت میں تم لوگ ہمیشہ رہو گے. دنیا میں ہمیشہ نہیں ہے، کوئی انسان کتنے دنیا جمع کر لے، کتنے دنیا کا مالک ہو جائے، محلات کے محلات بنا لے، ہر ملک میں اپنا گھر بنا لے، لیکن ہمیشہ رہے گا؟ نہ گھر ہمیشہ رہے گا، نہ خود ہمیشہ رہے گا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انتم فیہا خالدون، وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور تم لوگ اس جنت میں ہمیشہ رہو گے. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، اور یہ کہہ دیا جائے گا کہ یہ جنت، التي أورثتموها، تمہیں اس کو، اس کا تمہیں مالک بنا دیا گیا، بما كنتم تعملون، اس محنت کے بدلے میں جو تم دنیا میں کرتے تھے، ان اعمال کے بدلے میں جو دنیا میں آپ اور ہم کرتے تھے. اب جس کی جیسی محنت ہے دین کے لیے، اللہ کے لیے، جو جس طرح کی محنت کرتا ہے کرتا ہے. لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ، اس جنت میں تمہارے لیے بے شمار بیوے جات ہوں گے، مِنْهَا تَأْكُلُونَ، جو تم لوگ کھاؤ گے. اِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. اللہ تعالیٰ یہ جنت کی ایک ایسی نشانیاں بیان کرتے ہیں جو بالکل ایک سرسری انداز کی ہوتی ہے. حقیقت تو نہیں اس سے ہمیں سمجھ میں آ سکتی جب تک کہ دیکھیں گے نہیں. اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو جنت میں پہنچا دے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اور یہ ایک حقیقت ہے, جس انسان کو جنت مل گئی, جس انسان کو جنت دے دی گئی, مغفرت اس کی ہو گئی آخرت میں, وہ اصل کامیاب انسان ہے. جس انسان کی آخرت میں مغفرت نہیں ہوئی وہ انسان ناکام ہے, چاہے دنیا میں کتنا ہی دولت مند, کتنا ہی شہرت یافتہ کیوں نہ ہو. اصل چیز اللہ کی بارگاہ میں مغفرت ہے, اصل چیز اللہ کی بارگاہ میں معافی ہے. ایمان کی حالت میں موت آ جائے, موت آئے جبکہ ہم اور آپ کیا ہوں, مومن ہوں, بس وہ ہے کامیابی انسان, جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایمان لے کر قبر میں اتر گیا. اب ایمان کو نوچنے والی چیزیں بہت ہیں, رشوتیں ہیں, دھوکے بازیاں ہیں, کفری عقائد ہیں, اللہ کی نافرمانیوں کی چیزیں ہیں, جو ایک وقت آتا ہے کہ انسان کو ایمان کو بھی نقصان پہنچا دیتے ہیں. ان حالتوں میں جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو پھر نقصان ہوتا, لیکن جب ایمان کی حالت میں گیا, جو گناہ تو ہوتے ہیں, یہ تو نہیں ہوتا کہ نہیں ہوتے, لیکن معافی کی انسان کو فکر جب لاحق ہوتی ہے تو پھر اللہ رب العزت بھی اس کے ساتھ اعزاز و اکرام کا معاملہ فرماتے ہیں. دنیا میں کی گئی محنت جس طرح دنیا کے لیے ضائع نہیں ہوتی, جب ہم دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں تو یہ جملہ مشہور ہے نا کہ محنت کا پھل ملتا ہے. ہم بچپن سے یہ جملہ سنتے چلے آتے ہیں کہ محنت کا پھل ملتا ہے. دنیا کے لیے محنت کرتے تو دنیا کا پھل ملتا ہے, آخرت کے لیے محنت کرتے ہیں تو پھر آخرت کا پھل ملتا ہے. دنیا کا پھل ملنا یقینی نہیں, آخرت کا پھل ملنا یقینی ہے. آخرت کا پھل ملنا کیا ہے؟ انسان کے لیے یقینی, آخرت کا پھل مل کر رہے گا. اس کو فرمایا کہ ان المجرمین فی عذاب جہنم, جو لوگ مجرم ہوں گے وہ دوزخ کے عذاب میں ہوں گے, خالدون, وہاں اللہ کی جنت کی نعمتیں بھی ہمیشہ رہیں گی اور دوزخ بھی ہمیشہ رہے گی. جو دوزخ میں چلا گیا کفر کی حالت میں وہ دائمی ہے. اس کو قرآن کریم نے فرمایا ان المجرمین فی عذاب جہنم, کہ بے شک جو لوگ مجرم ہیں وہ دوزخ کے عذاب میں ہوں گے, خالدون, اور دوزخ کے عذاب میں وہ ہمیشہ رہیں. لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون, لا یفتر عنہم, وہ دوزخ کا عذاب ان سے ہلکا نہیں ہوگا, جدا نہیں ہوگا, ہٹے گا نہیں. وہم فیہ مبلسون, اور وہ لوگ اس کے اندر امید میں پڑے رہیں گے, امید اس بات کی کہ شاید نکل جائیں, شاید نکل جائیں, شاید نکل جائیں. لیکن جو کفر کی وجہ سے دوزخ میں گیا اس کا عذاب دوزخ کا دائمی عذاب ہوگا, کفر کے ساتھ جو دوزخ میں گیا. اللہ تعالیٰ عذاب تو دیں گے مسلمانوں کو بھی, اب یہ اللہ کی مرضی ہے کس کی مغفرت 100% کرتے ہیں, کس کی گناہوں کے اوپر پکڑ کرتے ہیں اس کو عذاب دیتے ہیں. لیکن جو اہل ایمان ہوں گے ان کو اپنے اپنے حصے کا جو بھی گناہوں کی سزا ہوگی وہ ملنے کے بعد ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں پہنچا دیں گے. دائمی عذاب وہ ان لوگوں کو ہوگا جو حالت کفر میں مرے ہوں گے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ شرک سب سے بڑا گناہ. اپنے بچوں کو خود کبھی غیر مسلموں کے ساتھ مت ٹھہرو جا کر, غیر مسلموں کے ساتھ مت رہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ایمان کے اوپر وہ غیر مسلم متاثر آپ کو کر دیں اور انسان اپنے اسلام اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اور یہ ایک مثال میں نے پہلے بھی یہ بات بار بار اپنے درس میں عرض کی, جو لوگ غیر مسلم ملکوں میں جا کر رہتے ہیں, پڑھتے ہیں, پھر وہیں شادیاں کر لیتے ہیں, وہیں 20-20 سال 30-30 سال زندگیاں ہو جاتی ہیں, ان کے بچے بھی وہیں ہو جاتے ہیں, وہ بچے بھی بڑے ہو جاتے ہیں, تو پھر انسان چونکہ غیر مسلموں میں اٹھتا بیٹھتا ہے, دینی اعتبار سے اس کو معلومات تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں, تو اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں ان کی نسلیں, ان کی اولادیں وہ غیر مسلموں کی طرف مائل نہ ہو جائیں. یہ ایک وقت تو آتا ہے انسان پر مشقت کا, محنت کا, لیکن اس کا ضرور خیال کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو لوگ کے باہر غیر مسلم ملکوں میں جاتے ہیں, یورپ امریکہ وغیرہ میں شفٹ ہوتے ہیں, کہ انہوں نے اپنی نسلوں کے بارے میں سوچا کیا ہے, اپنی اولادوں کے بارے میں سوچا کیا ہے, ان کو بنانا کیا ہے. آج آپ ان کے سر پر ہو روک ٹوک کرنے والے, لیکن کل نہیں ہے, کل ان بچوں کا کیا بنے گا؟ کیا اسی کفری ماحول کے اندر پروان چڑھیں گے؟ ان کی اگلی نسلیں بھی اسی ماحول کے اندر آئیں گی تو کیا بنیں گی وہ؟ اس لیے فرمایا اللہ رب اللہ لا یفتر عنہم, ان سے وہ عذاب ہلکا بھی نہیں جدا بھی نہیں ہوگا. وہم فیہ مبلسون, اور اس کے اندر وہ شک میں پڑے رہیں گے. وما ظلمناہم, ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا کہ ہم نے ان کو عذاب میں ڈالا, دوزخ میں ڈالا, ہم نے ظلم نہیں کیا. ہم نے تو اپنے طے شدہ ضابطے کے مطابق جو ہم نے قرآن پاک میں بتایا, اللہ کے نبیوں نے بتایا, تمام انبیاء اکرام نے یہ تعلیم دی. یہ تعلیم صرف اللہ کے نبی کی نہیں ہے کہ کفر کی حالت میں جاؤ گے تو دوزخ ملے گی, تمام نبیوں کی یہ تعلیم رہی. اس کو فرمایا وما ظلمناہم, ہم نے ظلم نہیں کیا, ولیکن کانوا ہم الظالمین, وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں. اللہ کی نہیں مانی, ایمان کو نہیں مانا. ونادوا یا مالک, مالک جو ہے وہ داروغہ ہے, مالک جو ہے وہ نام ہے اس کا مالک ہے, وہ جو ہے دوزخ کا داروغہ, داروغہ بولتے ہیں جو نگران ہے اس کا, ٹھیک ہے نا جی, سارا کنٹرول اس کے ہاتھ میں, اس کا نام مالک دوزخ کے داروغے کا. تو وہ کہیں گے ونادوا یا مالک, وہ پکار کر کہیں گے کہ اے مالک, لیقضی علینا ربک, اپنے رب سے کہو کہ ہمارا کام تمام کر دے, ہم اتنی تکلیف میں ہیں دوزخ کے اندر, اتنی مصیبت میں ہیں, اپنے رب سے کہو کہ ہمیں مار کے ختم کر دے. لیقضی علینا ربک, تب تمہارا رب ہمارا کام تمام کر دے. قال انکم ماکثون, مالک کہیں گے نہیں, یہیں ٹھہرے رہو, موت نہیں آئے گی تمہاری. قال انکم ماکثون, تم یہی ٹھہرو. ماکث کے مکس کے معنی ہوتے ٹھہرنے کے, انکم ماکثون, تم لوگ اسی جگہ ٹھہرے رہو. تم نے دنیا میں اپنے رب کی نہیں مانی, اپنی چلائی, اللہ کے نبی کی نہیں مانی, قرآن کی نہیں مانی, آسمانی کتابوں کی نہیں مانی, زندگی اپنی مرضی سے گزاری, شرک کرتے رہے. تب وقت آ گیا حساب کتاب کا, ہمیں تم دنیا میں بتاتے رہے, بار بار اعلان کرتے رہے, اپنے نبیوں کے ذریعے پیغام پہنچاتے رہے, طرح طرح سے اللہ کا پیغام پہنچتا رہا, تو بس نہیں مانی, نہیں مانی. یہ بھی تو اللہ کا پیغام ہمارا اور آپ تک پہنچ رہا ہے, ابھی ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ بھی اللہ کا پیغام ہمیں مخاطب کر رہا ہے, مجھے بھی کر رہا ہے, آپ کو بھی کر رہا ہے. جس کے دل میں آ گئی, اللہ نے عمل کی توفیق دے دی, نیک اعمال کیے, اپنے اعمال کو بہتر بنایا, اپنے آخرت کو بہتر بنایا, آخرت سے کبھی غافل نہیں ہوئے. ایک غلطی میں اور دور کر دوں آپ کی, عموماً جب بھی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ کی بات مانو, اللہ کے حکم پر عمل کرو, تو لوگوں کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ شاید اس سے مراد یہ کہ دنیا کو چھوڑ کر بیٹھ جاؤ, دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لو, تو ہم پھر اللہ کے ہو کر رہیں گے. یہ تعلیم تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی نہیں دی. یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عملی زندگی, صحابہ کرام امہات المومنین رضی اللہ عنہم صحابیات, کسی کی بھی یہ تعلیم نہیں. ہمیں تو یہ تعلیم دی کہ بھئی نمازیں ہیں روزمرہ کی بنیاد پر فرض, جو ساری نمازیں اگر آپ جوڑ لو دن بھر کی سنتیں نوافل سب ملا کر, تو گھنٹے کی بھی نماز نہیں بنتی. باقی 23 گھنٹے آپ نے اسی طرح انسانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, تجارتیں کرنی ہیں, ملازمتیں کرنی ہیں, گھر بار میں اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنا سہنا ہے, بیوی بچے ہیں, ماں باپ ہیں, عزیز رشتہ دار بہن بھائی ہیں, اسی طرح اٹھنا بیٹھنا ہے. بس یہ کہ ناجائز کام پر مت جانا, سارے کام کرو, کسی نے منع کیا؟ ہر چیز کی ایک لمیٹیشن ہے, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی حدود مقرر کی ہے. کاروبار کرو لیکن دیکھو, رشوت نہیں لینا, جھوٹ نہیں بولنا, دھوکہ نہیں دینا, سود نہیں لینا, یہ نہیں کرنا, جو پابندیاں. گھر میں رہو, اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا بڑی عبادت ہے, افضل ترین عبادت ہے. اپنے بیوی بچوں پر خرچہ کرنا افضل صدقہ ہے, صدقہ کرنے کا ثواب ہے نا, اپنے بیوی بچوں پر خرچہ کرنا سب سے افضل صدقہ ہے, کرو خرچہ. کوئی دنیا کے اندر رکاوٹ نہیں, لیکن ہر کام کی ایک حد ہے, اس حد سے آگے مت بڑھنا. اور دیکھو دن میں 5 سارے کام میں لگے رہو, دنیا کے کام کرتے رہو, سب کرو, لیکن دیکھو 5 وقت ہے نا, ان 5 وقتوں میں تھوڑی دیر کے لیے ہمارے پاس آ کر ہم سے مناجات کر لیا کرو, نماز پڑھ لیا کرو, بس 10 منٹ کی بات. کام میں لگے ہوئے ہو, دکانوں پہ ہو, کاروباروں میں ہو, آفیسز میں ہو, پر تھوڑی دیر کے لیے آ جاؤ, ہمیں یاد کر لو, ہم سے مناجات کر لو, پھر چلے جانا. ایک بالکل جب دن شروع ہوتا ہے, ایک جب دن کا نصف نہار ہوتا ہے, ایک جب کاروبار کا عروج ہوتا ہے اثر, ایک جب رات شروع ہوتی ہے مغرب, اور جب ایک سونے کے لیے جاتے ہو, تو اس وقت ہمیں یاد کر لیا کرو, پر اپنے کاموں میں لگے رہو. اور جتنے دیگر فرائض ہیں وہ تو سالانہ بنیادوں پر ہیں. روز تھوڑی ہے, روز تو بس ایک ہی فرض اللہ نے ہمیں ہمارے پر لازم کیا, نماز. روزہ سال میں ایک مرتبہ رکھ لینا بھائی. زکوٰۃ ہے وہ بھی سال میں ایک مرتبہ ہے. حج تو زندگی میں ایک مرتبہ ہے. بس زیادہ لمبا چوڑا حساب نہیں ہے. اتنا کر لو گے اسی حالت پر دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے, حالت ایمان پر آگے کامیابی کامیابی. اس کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان قال انکم ماکسون, ان سے کہا جائے گا تم بس ٹھہرے رہو. یہ ان کافروں کا حال ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی مانتے نہیں تھے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے ماننے والا بنا دے, اور ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ اپنی یاد کی توفیق عطا فرما. یہ جو ہے نا خیال کہ یہ کام جائز ہے یہ ناجائز ہے, اچھا بھائی اتنے بجے نماز کا وقت ہو جائے گا, اپنا سارا روٹین کاروبار معاملات ہمیں اسی طریقے سے ترتیب, یہی تو اللہ کی یاد ہے. اور چلتے پھرتے ہم اللہ کا ذکر کریں, اللہ سے معافی مانگے, کوئی گناہ ہو جائے وہ کریں, تو یہ چیز در حقیقت کیا ہے, یہی تو اللہ کی یاد ہے. حرام سے بچنے کی فکر, حلال کی فکر, نمازوں کی فکر, آخرت کی فکر, کب انسان کو ہوش آئے گا؟ اپنے سامنے ہم لوگ موتیں دیکھتے ہیں, وفاتیں دیکھتے ہیں, تدفینوں میں شریک ہوتے ہیں, اپنے بھائیوں کے جنازے پڑھتے ہیں, لیکن اگر کسی کو ہوش نہیں آ رہی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان در حقیقت شدید غفلت کا شکار. اللہ رب العزت سے دعا مانگا کریں اور اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگیں. نمازوں کے بعد اللہ تعالیٰ دعاؤں کو بہت قبول فرماتے ہیں. اس کی کوشش کریں کہ دعا کے اندر وقت لگائیں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. يا الله ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما, تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما, دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب کریم تمام بیماروں کو شفائے کامل نصیب فرما. یا اللہ تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.